कफ़ैना, फिर हमने भेजा लगातार अला आसारिहिम उनके नक्शे कदम पर, बिरुसुलिना अपने रसूलों को, यानी इनके बाद हमने पे दर पे अपने रसूल भेजे। वक़फ़ैना भी इब्ने मरियम, और इन सब के बाद ईसा इब्ने मरियम को मबूस किया। वातैनाहुल इंजील, और हमने उनको इंजील दी। वजअलना फ़ी कुलूबिल्लज़ीना तबऊहु रअफ़तन वरहमा, और जिन लोगों ने इनकी पैरवी इख्तियार की इनके दिलों में हमने तर्स और रहम डाल दिया। और क्या हुआ? वरहबानियत, और रहबानियत क्या थी? वो निब्तदाउहा, उन्होंने इब्तदा की थी इसकी। मा कतबनाहा अलैहिम, हमने नहीं लिखी थी ये चीज़ उन पे कि राहब बन जाओ। फिर उन्होंने क्यों की? इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाही, बस उन्होंने अल्लाह की रजामंदी की तलब में ये कर लिया, यानी ये बिदत उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी की तलब में इजाद की। फिर हुआ क्या? फमा रऊहा हक रियायतिहा, फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था वो अदा ना कर सके, यानी बिदत तो इजाद कर ली रहबानियत की कि हम ये करें वो करें, लेकिन चूंकि खिलाफ फितरत चीज़ें थी, नतीजा क्या हुआ कि इसकी पाबंदी ना कर सके, जो इसकी रियायत का हक था वो अदा ना किया। फिर क्या हुआ? फातैनल्लज़ीना आमनू मिनहुम अजरहुम, फिर हमने दिया उन लोगों को जो उनमें से ईमान लाए थे उनका अजर। वकसीरु मिनहुम फासिकून, और इनमें से अक्सरियत जो है वो नाफरमान है। एक आयत, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर। पहली बात, हजरत नूह और इब्राहिम और उनकी औलादों का तذکرہ था। फिर उनमें से कुछ लोग वक्त के साथ साथ जो थे वो फिस्क की तरफ चले। फिर क्या हुआ? नबूवत का सिलसिला आगे बढ़ा। सुम्मा कफ़ैना, फिर हमने भेजा। कफ़ैना का लफ्ज़ पीछे गुजर चुका, काफ़ा वाओ इसका रूट है। कफ़्वा कहते हैं रीढ़ की हड्डी का मोहरा, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा होता है ना, जैसे क्लिप्स क्लिप्स होते हैं। तो मुराद ये कि किसी चीज़ का लगातार होना, एक आता था फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता था। और अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला टूटने नहीं दिया, इंसानों के अंदर ये सारा सिलसिला मौजूद था, और एक के बाद एक नबी को अल्लाह सुबहान तला भेजते रहते, जिसकी वजह से लोग हिदायत की तरफ रहते। हत्ता कि क्या हुआ कि वक़फ़ै नबी सबनी मरियम, हज़रत ईसा अलैहि सलाम जो थे ये बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। सबसे पहले किनका नाम आता है? हज़रत याकूब अलैहि सलाम की नस्ल से ये शुरू हुई थी, उनके 12 बेटों से, और आखिरी नबी थे ईसा इब्ने मरियम। यानी इंसानियत का काफ़िला चलते चलते कई सदियों के बाद ईसा इब्ने मरियम पर आ गया, ये आखिरी दौर नबी थे। गोया के नबूवत का सिलसिला ईसा इब्ने मरियम तक पहुँच गया। इनको क्या दिया? बात इनाहुल इंजील, और हमने इनको इंजील दी। याद रखिए कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम से लेकर ईसा अलैहि सलाम तक जितने भी नबी आए, और कई आए, 4,000 के करीब नबी कहते हैं बनी इसराइल में आए थे, ये सब तौरात की तबलीग करते थे, ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने भी अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में तौरात ही को प्रमोट किया, वो उसी की बातों को बयान करते। लेकिन फिर उनकी दुनिया से जाने के जो दिन करीब थे, यानी आसमानों पे बुलाना था, उससे पहले जो आखिरी दिनों के जो खुतबात और दरूस थे, उसको आप कह रहे हैं कि बाद में इंजील की शक्ल में पाइल अप किया गया। अल्लाह ताला ने इनको इंजील दी। यहाँ तक तो बात वाज़े है। अब हुआ क्या कि ईसा दुनिया से चले गए, आसमानों पे उठा लिए गए। कुछ इनके साथी थे जिनको हवारी कहा जाता है, ये सब पीछे पड़ चुके हैं। अब अगला हिस्सा थोड़ा सा तर्जमे के एतबार से कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको तवज्जो रखनी पड़ेगी समझने के लिए, तवज्जो की ज़रूरत है। और वो क्या? वजअलना फ़ी कुलूबिल्लज़ीना तबऊहू, और हमने रख दी इन लोगों के दिलों में जो उसकी पैरवी करते थे। हु से मुराद कौन है इधर? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स के दिलों में हमने रख दी क्या? राफतम व रहमा, दो लफ्ज़ हैं, एक है राफत और एक है रहमा, दोनों का तकरीबन एक ही जैसा मीनिंग है। लेकिन जब ये दोनों लफ्ज़ एक साथ बोले जाते हैं, जैसा कि यहाँ बोले जा रहे हैं, तो फ़र्क नोट कर लीजिए दोनों का। राफत से मुराद होती है वो रकीकुल कल्बी, जो किसी को तकलीफ़ और मुसीबत में देखकर किसी इंसान के दिल में पैदा हो। किसी को बीमार देखकर दिल में नरमी आ जाना,
حادثے کا شکار دیکھ کر، زلزلے کا شکار دیکھ کر، تکلیف اور مصیبت کے موقع پہ جو جذبات دل سے ابھرتے ہیں ان کو رافت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ربط ہے دونوں میں کہ رافت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت دل میں ابھرتی ہے اور بندہ کام کرتا ہے۔ بعض دفعہ رافت ہوتی ہے لیکن رحمہ کوئی نہیں ہوتی، ہم صرف خبریں سن کے لوگوں کے حالات پہ افسوس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھ کے اس کام کے اندر اپنی مدد ڈال دینا، اس بندے کی مصیبت کو دور کر دینا جو ہے اس کا تعلق رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحت یہ بتا دیا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے تھے، ہلکے خدا پر بہت زیادہ رحیم اور شفیق تھے۔ ان کی سیرت کا یہی اثر ان کے پیروکاروں میں گیا اور وہ بھی اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں محبت کی بات بہت ہے جیوز کی نسبت۔ جیوز عموماً سختی کی بات کرتے ہوئے دکھیں گے، لیکن کرسچینز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہی محبت کی بات، آج تو اس میں بالکل ہی اور ہی زیادہ چیز آ گئی نا کہ ایکسٹریم دوسری پہ چلے گئے کہ لو لو کرتے رہو، عذاب کی بات نہ کرو، نہیں نہیں اللہ کسی کو نہیں پکڑے گا، وہ تو بہت ہی رحیم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اسی اپنے اچھے جذبے کو زیادہ ایکسٹریم پہ لے لیا۔ لیکن بہرحال حصہ آیت کا اتنا سمجھ آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کے دلوں میں رافت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ یہ دو تو تھیں، تیسری کیا تھی؟ وہ رہبانیہ، اور رہبانیت کیا تھی؟ یہ اللہ نے نہیں ڈالی، پیچھے دیکھیے گا کہ وجعلنا ہم نے ڈالا دلوں میں، لیکن رہبانیت کے بعد کیا گیا؟ نبتدعوہا، مراد کیا ہے کہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ہی شروع کر لی۔ اگر لفظ نبتدعو کو پہلے دیکھ لینا، یہ وہی لفظ ہے جس سے اردو میں ہم آج ایک لفظ بولتے ہیں بدعت، عربی کا لفظ ہے بدعا، کسی نئی چیز کو پیدا کرنا۔ تو بدعت کیا ہے؟ ان کو ہم نے تو نہیں راہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے بنا لیا کیسے؟ خود ہی اپنے دل میں۔ یعنی اس سے آپ سمجھ لیجئے لفظ رہبانیت کو تھوڑا سا، کہ رہبا، رہب سے رہبانیت ہے۔ تو رہبانیت کہتے ہیں مسلک خوف زدگان، خوف زدہ لوگوں کا مسلک آپ یہ کہہ لیں۔ اصطلاحاً رہبانیت کہتے ہیں کسی شخص کا خوف کی بنا پر قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کے ظلم کا خوف ہو، یا دنیا کے فتنوں کا خوف ہو، یا اپنے نفس کی کمزوریوں کا خوف ہو، تارک دنیا بن جانا۔ یعنی کسی شخص کا خوف کی بنا پر دنیا کو ترک کر دینا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے لینا، کسی کونے میں جا کے بیٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے کس لیے شروع کی تھی؟ ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، ہم نے تو رہبانیت فرض نہیں کی تھی کہ جنگلوں میں جاؤ اور بیٹھو، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خود ہی یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک، ہم نے نہیں کہا تھا، بس انہوں نے بڑھ کے خود ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ رہبانیت ہماری فرض کی بھی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن بات ہے رہبانیت کی، کہ رہبانیت اصل میں ایک غیر اسلامی جذبہ ہے۔ کسی بھی دور میں کسی نبی کے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج مسلمانوں کو اگر اپنے بارے میں کوئی انفارمیشنز چاہیے ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک اور روایت وہ بھی مسند احمد اور ابی یعلیٰ کیا، آپ نے فرمایا رہبانیت ہذہ الامتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری اس امت کی رہبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ تو آج ہماری اس امت میں روحانی ترقی کا ذریعہ ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ آپ دنیا کو ترک کر کے اللہ کا قرب یا اللہ کی رضا نہیں پا سکتے، ہاں اللہ کے راستے میں سٹرگل کر کے، رات دن محنت کر کے، اللہ کے دین کو پھیلا کر، اللہ کے دین کو سیکھ کر، اور دشمنوں کی اٹھی ہوئی تلواروں کا جواب دے کر آپ اللہ کی نظر میں راہب بن جاتے ہیں۔ امت مسلمہ نہ فتنوں سے ڈر کے جنگلوں میں بھاگتی ہے، نہ پہاڑوں کی طرف بھاگتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ ہم ہوتے کہتے ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ، کیسے پیارے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اما واللہ لأخشاکم اللہ واتقاکم، فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہوں، مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انکار کیا اس کو مجھ سے پھر کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے پھر اسے سخت پکڑا، دیکھ لو وہ ان کے بقایا راغب خانوں اور کنیسوں میں موجود ہیں۔ اشارہ تھا کرسچنز کی طرف کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے یہ پابندیاں کی اللہ کی مرضی کے لیے کی تھی لیکن اس کو نبھا نہ سکے۔ فما راؤہا حق رعایتہا، کتنی بڑی بات ہے، اتنا گہرا اصول ہے اسلامی فقہ کا بھی یہ کہ انسان کبھی اپنے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے کہ بعد میں اس کو نبھا نہ سکے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں روز روزہ رکھوں، آپ نے کہا ایسا نہ کرو۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا مہینے میں 3 رکھ لو۔ کہا اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے؟ کہا اچھا ایسا کرو ہر مہینے کی پیر اور جمعرات کو رکھ لو۔ کہنے لگے اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے؟ آپ نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ سوم میں 2 رکھ لو، ایک دن روزہ ایک دن نہ روزہ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا کہ جب آخری عمر میں بوڑھے ہوئے، کمزور تھے، بیمار تھے، تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی آپشن کو مان لیا ہوتا۔ فما راؤہا حق کریا اتیہا، ایک حدیث بہت خوبصورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے ہمیشہ آسان چیز کو چنتے۔ آج آپ دیکھیے، ابھی میں آپ کو کچھ سٹوریاں سناتی ہوں رہبانیت کے نام پہ جو لوگوں نے گھڑی بھی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آج بھی کئی نام نہیں لینے کو دل چاہتا لیکن آج کئی لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اس میں اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے اسی قسم کی کچھ کام کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو پسند کرتے ہیں۔ مثلا آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آدھی سڑک پہ دھوپ ہے، آدھی سائے میں، گرمی کی دوپہر ہے، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ کو سائے میں جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم جتنا مشکل کام کریں گے اتنا اللہ کو زیادہ پسند آئے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا سا ہم عیسائیت کے ساتھ رہبانیت کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مسئلہ رکھ کر ہم سب کو کتنے کاموں سے بچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین وہی تھا جو اللہ نے چاہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے آپ ساتھ ساتھ آج اپنی امت مسلمہ کے بگاڑ کو بھی سمجھیں گے، آج اتنے گروہ کیوں بن گئے، آج اتنے مسلک، اتنے فرقے کیوں ہوئے، اس کی وجہ آپ کو اس واقعے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ تقریباً 200 سال تک حضرت عیسیٰ کے بعد عیسائیت میں رہبانیت نام کا کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی بدعت ایسی نہیں تھی۔ شروع سے ہی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حد سے زیادہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتے تھے کہ کوئی نیا کام کریں جس میں درویشانہ زندگی ہو، شادی نہ کی جائے، لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ کے قریب کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن 3 صدی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد 3 سال شروع ہوا، 300 سال جب ہوئے، تو یہ ایک فتنے کی طرح پھیلی۔ 3 بڑے سبب تھے رہبانیت کے پھیلنے کے۔ نمبر 1، کہ اس دور میں اتنی زیادہ شہوانیت اور بد کرداری اور دنیا پرستی عام ہوئی، جیسے آج آپ دیکھیں لسٹ، گلیمر، ایٹ، ڈرنک، بی میری، ہر بندہ شراب کے نشے میں دھت رہنا چاہتا ہے۔ تو ان کے مذہبی علماء نے اس توڑ کو، ان کے اس برائی کے اور شہوانیت کے توڑ کو توڑنے کے لیے اعتدال کی بجائے اور انتہا پسندی کی راہ اختیار کر لی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں مسلمانوں میں کچھ دین والے بھی انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں بہت فیشن کرتی ہیں، برہنا ہیں یا بے پرد پھرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ پہننے اوڑھنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جو گھروں میں، عورت کچھ نہیں کھا سکتی، عورت کچھ نہیں کرتی۔ یعنی ایکسٹریم پہ ہے، نیت اچھی، اس سورس کی ریزن بہت اچھی تھی۔ ان کے مذہبی علماء بے حیائی اور بد کرداری اور ایسی چیزوں کو روکنا چاہتے تھے لیکن انتہا پہ چلے گئے۔ اعتدال کو چھوڑ کے جب انتہا پہ جائیں گے، آپ یاد رکھیے، فطرت کا نظام بگڑے گا۔ انہوں نے عفت اور پاکدانی پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق آپس میں رکھنا یا اس کا تذکرہ کرنا اس دور میں نجس قرار دیا گیا، حتیٰ کہ نکاح کرنے کو بھی لوگ ناپسندیدہ سمجھنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیے کئی لوگوں کے ہاں نکاح کا صرف تصور جو ہے وہ ایک صرف جسمانی تعلق ہے، حالانکہ یہ سے بہت بڑھ کے ایک تعلق ہوتا ہے۔ چلتی چلتی گاڑی مڑ کے ایک دوسری روڈ پہ آ جاتی ہے، زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے، ساتھ رہنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، کیا صرف اس میں جسمانی تعلق کی بات ہے؟ بالکل اسی طرح لوگ شادی کرنے کو اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز سمجھنے لگے اور لوگ بتاتے ہوئے ڈرنے لگے کہ ہم شادی شدہ ہیں، وہ سوچتے تھے نہیں ان کا کیا کام ہے اس سے۔ اور آج بھی یہ چیز موجود ہے، مجھے خود ایک خاتون نے تقریباً 50-60s میں کبھی ہوں گی جب میری ان سے بات ہوئی، کہنے لگی کہ پچھلے 15-20 سال سے جب سے میرا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا کیوں، خیریت تھی، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگی کہ میں درود شریف بہت پڑھتی ہوں یا میں ذکر وظائف بہت کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا پاک کام کرتی ہوں اور میں یعنی میری زبان پاک ہے تو مجھے یہ چیزیں گندگی لگتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ وہی ربانیت کا ایک جراثیم ہے نا کہ لوگ عام تعلق کو بھی بالکل دوسرے حال پہ چلے جائیں۔ یہ تو ایسی جیسے کوئی کہے کہ میں نے کھانا نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی، ایک دوسرا اور ریزن جو تھی وہ رہبانیت کو پھیلانے کی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو وسعت دینے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت تشہیر کے لیے کیا کیا کہ ہر برائی کو اپنے دائرے میں ڈال دیا تاکہ لوگ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں۔ کرسچینز کے علماء نے ہر قسم کے لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں زیادہ شہرت ملے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے، اس دور میں پرانے کچھ ان کے بت تھے، یہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی دفعہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ پیگن کلچر سے کچھ ان کے مجسمے تھے آئس اور ہورس نام کے، انہوں نے ان کو بھی اپنے دین میں شامل کیا، تعویذ، گنڈے، جن، بوت بگانے، ان کے علماء نے صرف یہی کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ کسی کی فالگیری کرتے، غیب کی باتیں پوچھتے، جن دکھاتے بتاتے۔ اب اس سے ان کا دین بہت معروف ہوا۔ عام لوگوں کو دین پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن اس طرح کے باتیں کرنا جس میں تعویذ، گنڈا اور اس طرح کے کام ہو، یہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے پھر کچھ ایسی جگہ بنائی، وہاں کچھ خاص لوگ بٹھا دیتے تھے، کسی کو ننگا کر کے بٹھا دیتے، کوئی گندا سر میں مٹی ڈال کے بیٹھا رہتا۔ اور عیسائیت میں ولایت کا یہ تصور ہو گیا کہ جو ولی ہوگا وہ کپڑوں سے پاک ہوگا، جسم پہ اس کے کپڑا کوئی نہیں ہوگا، وہ نہائے گا نہیں، وہ دھوئے گا نہیں۔ اس طرح سے رہبانیت ان کے اندر آئی۔ ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی کتاب سے تعلق توڑتا ہے تو اس کے پاس وہ کرائیٹیرین ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر رولز اینڈ ریگولیشن کی بک ہی گم ہو جائے کسی ادارے کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کرائیٹیرین ہی نہیں رہ گیا جس پہ لوگوں کو پرکھیں۔ بالکل یہی ان کے ساتھ ہوا۔ ان کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت نہیں تھی، کوئی واضح سنت نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی شریعت کو یہ چھوڑ چکے تھے، تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ ہی نہیں تھا، کیونکہ انجیل تو جسٹ صرف اخلاقی کتاب تھی۔ اس لیے پھر ان کے جو مسیحی علماء تھے باہر کے لوگوں کے فلسفے اور ان کے طور طریقوں کو اپنے دین میں لانے لگے۔ اس سے ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں ان کے دین میں آئیں، کوئی کہیں گیا، کوئی کسی جگہ گیا، کسی نے بھکشوں کے اور بدھ مت مذہب سے کچھ لیا، کچھ نے ہندو جوگیوں سے لیا، کچھ سنیاسیوں سے لے کر آئے، کچھ نے مصر کے کچھ ایسے فقیر تھے ایران سے، افلاطون، یعنی یہ لمبے چوڑے کام ہیں کہ اس دور میں اصل دین کرسچینٹی کا ختم ہوا اور اس کی جگہ ان کے اندر یہ سب کچھ شروع ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کرسچینٹی ٹوٹی۔ ہمیں تو اپنی تاریخ نہیں پتہ، ان کی کہاں پتہ ہوگی، لیکن ان کے بڑے بڑے آج بھی نام ہیں جو میں آپ کو نہیں لکھانا چاہتی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے، لیکن اس دور میں عیسائیوں میں رہبانیت کا دور جو تھا وہ شروع ہوا۔ ایک سینٹ تھا ان کا، اینتھنی اس کا نام تھا، وہ تھا موجد رہبانیت والے مذہب کا۔ 250 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے 250 سال کے بعد ہوا۔ اس کو انہوں نے کس نام سے کیا، ایک خانقاہ بنائی۔ وہ ساری چیزوں کو اگر اسکپ کرتے ہوئے اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ یہ اس میں کرتے کیا ہیں، نمبر ایک، مختلف قسم کی ریاستیں کرتے، نت نئے طریقوں سے جسم کو اذیت دینا، یہ ہے رہبانیت۔ ہر راہب دوسرے راہب پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو کچھ کوٹیشنز ان کی کتابوں ہی کی پڑھ کے سناتی ہوں۔ اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا، 80 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا، چھ مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا رہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کاٹتی رہیں۔ اس کے مرید سینٹ یوسیوبیس نے پیر سے بھی بڑھ کر ریاضت کی۔ وہ 150 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا۔ 3 سال تک ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ سینٹ سبیوس صرف وہ مکئی کھاتا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بدبودار ہو چکی ہوتی۔ سینٹ میسا پیورن 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی، یعنی سویا نہیں۔ سینٹ پاخیومیس نے 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 50 سال زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیے۔ ایک ولی سینٹ جان 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا۔ اس پوری مدت میں وہ نہ کبھی بیٹھا نہ لیٹا، آرام کے لیے بس ایک چٹان کا سہارا لے لیتا۔ اس کی غذا صرف وہ تبرک تھا جو ہر اتوار کو اس کے لیے لایا جاتا تھا۔ پھر ایک اور سینٹ تھا، وہ عیسائیوں کے اولیاء کبار میں شامل ہوتا ہے، یعنی بڑے اولیاء کرام جو ہوتے ہیں۔ ہر ایسٹر سے پہلے پورے 40 دن فاقہ کرتا۔ ایک دفعہ وہ پورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ کئی دفعہ وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا رہتا۔ آخرکار اس نے شمالی شام کے قلعے سیمان کے قریب 60 فٹ بلند ایک ستون بنایا جس کا بلائی حصہ صرف 3 فٹ کے گھیر میں تھا اور اوپر کٹہرا بنا دیا، یعنی اتنا اونچا ستون بنایا۔ اب ڈر ہوتا ہے گروں گا تو اوپر وہاں ایک ہینڈل بنا لیا، اور اس ستون پر اس نے پورے 30 سال گزار دیے۔ دھوپ، بارش، سردی، گرمی سب اس پر گزرتی رہی، وہ کبھی ستون سے نیچے نہ آتا۔ اس کے مرید سیڑھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے۔ پھر اس نے ایک رسی لے کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا، یہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہو گئی، یعنی وقت کے ساتھ جسم تو بڑھتا ہے نا، رسی جو تھی جسم میں گئی، گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جب کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر پھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا، کھا جو کچھ خدا نے تجھے دیا، یعنی میرا جسم کھا، تجھے خدا نے دیا۔ مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جب وہ مرا تو مسیحی عوام کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال۔ آج ہے ہمارے ہاں یہ خانقاہی نظام، کیسے یہ باتیں نہ انسان کرے قرآن پڑھاتے ہوئے۔ آج امت مسلمہ کہاں کھوئی بھی ہے؟ ولیوں کی کرامتیں، اولیاء کرام کے قصے، اماموں کے قصے، کئی من گھڑت، کئی صرف دیکھے بھلے، اور کہتے ہیں صدیوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اب ہمیں یہ کیوں برا لگے اور کیوں اچھا لگے۔ یہ وہی جراثیم ہے جو آج ہمارے ہاں تصوف کے نام پہ آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج جتنا خانگاہی نظام ہے، یہ تو میں آپ کو ان کی کتابوں کے پڑھ کے سنا رہی ہوں، آج جا کے آپ صرف مسلمانوں کے اندر کچھ درگاہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو گھن آئے گی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ اور سنیے، اور ایسی چیزیں میں اس لیے بھی پڑھ کے سناتی ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، اور اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو۔ اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئیں وہ ایسی مثالوں سے بڑی ہیں۔ ایک ولی کی تعریف یہ تھی کہ وہ 30 سال تک بالکل خاموش رہا، کبھی اسے بولتے نہیں دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا، کوئی جنگلوں میں مارا مارا پھرتا، گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتا، کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھاتا، کوئی توق و سلاسل اپنے آزاد جکڑے رکھتا، کچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں یا خوش کنوؤں یا پرانی قبروں میں رہتے، کچھ دوسرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا سطر اپنے لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے اور زمین پر رینگ کر چلتے۔ ایسی ہی ولیوں کی کرامت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ کی جاتی تھی۔ ایک کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھرائن کی خانقاہ میں ایسی ہڈیوں کی ایک پوری لائبریری سجی ہوئی ہے جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈی، کہیں ہاتھوں کی ہڈی، اور ایک ولی کا تو پورا ڈھانچہ ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھا ہوا۔ اللہ حافظ۔ ایک دوسری خصوصیت تھی رہبانیت کے نام پہ، یہ تو ہم نے دیکھ لی۔ دوسری کیا تھی؟ وہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینتھنی کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہم جب مسیحیت میں داخل ہوا، پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویا نہ پاؤں دھوئے۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سلویا نے عمر بھر اپنی انگلیوں کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا۔ تیسرا ربانیت کا جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ازدواجی زندگی کو بالکل عملاً حرام کر دیا جائے، نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنے میں سخت بے دردی سے کام لیا۔ چوتھی اور پانچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد کہتے ہیں اکیلا رہنا، تجرد سب سے بڑی اخلاقی قدر بن گئی، یعنی کوئی شادی نہ کرے کمارا رہے تو وہ ان کو سب سے اچھا لگتا. اور عفت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتراز کرے، خواہ وہ میاں بیوی ہی کا تعلق کیوں نہ ہو. پاکیزہ روحانی زندگی کا کمال یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے نفس کو بالکل مار دے، اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے. ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو مارنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے. ان کے نزدیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، یعنی لذت لے لینا، اچھا کھانا کھایا آپ کو لذت ملی، یہ گناہ تھا ان کے ہاں. حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی مترادف تھی، یعنی کوئی خوش بھی نہیں ہو سکتا. سینٹس باسیل ہنسنے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتا تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ سن لیجیے. جب آپ فطرت پہ پابندی لگائیں گے نا، حلال کے اوپر لوگوں کو پابندیاں دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کلیسا کا نظام 3 صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پسند تصورات کی کسی نہ کسی طرح مزاحمت کرتا رہا. اس زمانے میں ایک پادری کے لیے مجرد ہونا لازم تھا. اگر اس نے پادری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کر رکھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنا اس کے لیے ممنوع تھا. کسی ایسے شخص کو پادری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی 2 بیویاں ہوں، یا جس کے گھر میں لانڈی ہو. رفتہ رفتہ 4th صدی میں یہ خیال زور پکڑ گیا. جو شخص مذہبی خدمات انجام دیتا کلیسا میں، اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑی گھنونی بات تھی. تو پادری بننے کے لیے رولز تھے کہ جنسی جذبات کو دبانے کے لیے کریں کہ کھلے مقامات پر سوئیں، اوپن میں، اپنی بیویوں سے کبھی علیحدگی میں نہ ملیں، ان کی ملاقات کے وقت کم از کم 2 آدمی موجود ہوں، یعنی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کوئی بھی تعلق قائم نہ کر سکیں. سینٹ گرگیوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتا ہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہا، حتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تو اس نے کہا، عورت دور ہٹ جا، یعنی میرے قریب نہ جاؤ. چلیے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائز کو ناجائز تک رکھا. ایک چوتھا اینگل دیکھیں گے رہبانیت کا، تو وہ تو انتہائی دلسوز ہے. اور وہ کیا تھا کہ اب اس کے تحت اس کا اثر ہوا تو ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد تک سے رشتے کٹ گئے. جو ایک کا نہیں ہوتا نا، وہ دوسروں کا بھی نہیں ہوتا. جو ماں کو خوش نہیں رکھتا، اکثر وہ بیوی کو بھی نہیں خوش رکھے گا. کیا کیا انہوں نے، یہ بھی سن لیجئے. عیسائی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بہن بھائیوں کی محبت، اور باپ کے لیے اولاد کی محبت ایک گناہ تھی. ان کے نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی ان تمام تعلقات کو توڑے. مسیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے ایسے دلسوز واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہے. ایک راہب تھا، ایویگریس، سالہ سال سے صحرا میں ریاستیں کر رہا تھا. ایک روز یکا یک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے، خط یعنی ان کے لیٹرز ہیں، جو برسوں سے اس کی جدائی میں تڑپ رہے تھے. اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں، اس لیے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں ڈال دیا. آپ ذرا سوچیے ان ساری چیزوں کو، اب میرا خیال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. آج اگر اسلام کے نام پہ بھی کوئی ایسا ہی دین لوگوں کو دے دے جو قابل عمل نہ ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لوگ ایسے قصے سن کے کہتے ہیں یہ بڑے پہنچے ہوئے، فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، فلاں سوتے نہیں ہیں، فلاں کا یہ. آج جتنے پیری مریدی کے اڈے، اکثر یہی کچھ لکھا ہوتا ہے وہاں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فما رؤوها حق رعایتها، جو کرتے تھے شروع بات وہ کر نہیں پاتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ فطرت سے پلٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. فاتین الذین آمنوا منہم اجرہم، بس ہم نے عطا فرمایا ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کے حسن عمل اور نیت کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے واقعی اپنے نفس کے اوپر حلال کو لیا لیکن حرام سے رکے، تو اللہ ان کو اجر دے گا. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ حلال جائز نہیں بلکہ اجر کا ثواب ہے. کھانا بھی جائز ہے، اس میں بھی اجر ہے، پینا بھی اجر ہے، شوہر کا بیوی سے تعلق بھی اجر ہے، بیوی کا شوہر کی بات ماننا بھی اجر ہے، کھانا پکانا، گھر صاف کرنا، یہ سب کچھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنا دیتی ہوں. ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں اللہ کے نبی کے ہمراہ تھے. ہمارا ایک ساتھی غار کے قریب سے گزرا جس میں پانی کا چشمہ تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں آ کر رہائش اختیار کر لے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، کھانے کے لیے سبزیاں کافی ہیں، دنیا سے بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرے گا. کہنے لگا، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ ارادہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے اجازت دی تو میں کر لوں گا، نہ ملی تو نہیں کروں گا. آپ کے پاس آیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ ملت حنیفیہ دے کر بھیجا گیا ہوں جس میں آسانی اور فراخی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح یا ایک شام راہ خدا میں جہاد دنیا و معافیہ سے افضل ہے۔ تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اصل بات یہ کہ آپ صبح بستر چھوڑ کے آتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے کاموں کو مینج کر کے آتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے، پھر اس کو لے کر آگے چلتے ہیں، لوگوں کی جہالت دور کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سرحدوں پہ کام کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں جہاد۔ عملی نیکیاں چاہتا ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے بس اندر بیٹھ کے چل پڑے اور کام کر لیں۔ اسی لیے یہ جو یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہے، اس کے بعد اب دوبارہ آگے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہاں کس کو کہا گیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ پچھلی آیتوں کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیسے؟ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، یعنی عیسیٰ پر تو لائے ہو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آؤ۔ کیا ملے گا؟ یوتیکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت کے دو حصے۔ کفلین کفل کا تثنیہ ہے، کفل حصے کو کہتے ہیں عربی میں، حصے کے بہت سارے لفظ ہیں، حص بھی ہوتا ہے، نصیب بھی حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کفل کا لفظ آ گیا کہ دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ وَيَجْعَلْكُمْ نُورًا، اور تمہارے پاس ایک نور بنا دے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس کی روشنی میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو دعوت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور یہ سارے کام کریں گے تو ان کو اجر ملے گا۔ ایک اجر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لوگ مراد ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس زبان سے یعنی آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو، اب سچے دل سے مانو، اب عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے زبانی دعووں پہ جنت نہیں دے گا، جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاؤ۔ زبان کا وہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اصل چیز ہے کہ عمل کریں۔ سورہ قصص کی آیت 52 اور 54 میں بھی یہی مضمون تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں ہو، پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی ایک لونڈی ہو، وہ اس کو آزاد کرے پھر اسے نکاح کر لے، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی خیر خواہ ہو، یعنی اللہ سے بھی ڈرے، مخلص ہو، اور اپنے آقا کا بھی مخلص ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے اجر ضائع نہیں کرتا، کوئی جتنا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا۔ ہم سب اس کو ذرا اپنے لیے لے کے دیکھیں، ہم سب دین کا کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے اس دنیا میں اللہ کے اس کلام کے نور کو پھیلانے کی نیتیں کی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کفلین من رحمتی ہی بھی ملے گا اور اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔ دیکھیں نوراً تمشون بھی کیا ہے؟ قرآنی ہدایت۔ قرآن کے نور میں جب آتے ہیں لوگ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہوتا، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے دیکھ لیجئے۔ جب سے کتاب نکل گئی سلیبس میں سے، صرف اٹکلیں اور ایزمپشنز رہ گئیں، ظن کی بنیاد پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آخر ہے اب سورت کا، لِاللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ۔ تم پر یہ خصوصی کرم اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جان لے اہل کتاب کہ ان کا کوئی قابو نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے دست قدرت میں ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اہل کتاب کا ایک گمان تھا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ جیسے کہ کلیم اللہ تھے، ہم ان کے امتی ہیں، نبی ہیں، اب ہمارے علاوہ کسی کو فضل نہیں ملنا چاہیے، مناپلی ہے ہماری دین کے اندر۔ کہتے تھے کہ جب ہم ہیں تو پھر کوئی اور کیوں آئے، نمبر ایک۔ دوسرا خوش فہمی کا انداز کیا تھا، کہتے تھے کہ ہم جیسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ توڑ کے رکھ دی بات کہ کیا تم اللہ کے فضل کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو؟ پیچھے بھی ہم نے یہ بات کئی جگہ پڑھی، فضل اللہ کا جس سے کرا لے، دین کا کام اللہ کا جس سے کرا لے۔ ٹیڑھی نا کالے سے کرا لے، موٹے ہونٹوں والے سے کرا لے، کالے بلال سے کرا لے، اور ابو لہب اور ولید اور عتبہ جیسے خوبصورت انسانوں کو پیچھے کر دے، امیروں سے کرا لے، غریبوں سے کرا لے، چھوٹے لوگوں سے کرا لے، بڑوں سے کرا لے، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ جب لوگ دین کے اوپر اپنی سٹیمپ لگانا چاہتے ہیں نا کہ جب تک ہم اس کو ویریفائی نہ کریں یہ دین ہی نہیں، اللہ کے فضل پر کسی کا قابو نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ بندے کی تڑپ دیکھتا ہے۔ نکارو، کنگلے، بیکار، خالی ہاتھ لوگوں سے اللہ اپنے کام کرا لیتا ہے، اور بڑے بڑے مال و دولت اور بڑے بڑے علم کے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے، یہ اس کی بات ہے۔ صرف تڑپ رکھیے، طلب رکھیے کہ اللہ میں نے کچھ کرنا ہے، میرے سے کرا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو کئی بار آزمایا۔ آپ لوگوں سے پوچھ پوچھ کے کام کریں گے نا کہ میں یہ کر لوں، کچھ جواب ہی نہیں آپ کو دے گا۔ کئی مہینوں آپ کی اپلیکیشنز پڑی رہیں گی کہ ہمیں بھی کچھ کام بتائیں، ہم بھی کچھ کریں، نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ سے مانگتے پھر اللہ دیکھیں آپ کو کیسے مواقع دیتا ہے۔ اصل بات یہ کہ اس میں بھی انسان کی توحید ہے، اللہ اپنے فضل کو اس صورت میں کتنی کثرت سے بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صرف آخری آیت میں 3 دفعہ فضل ہے، من فضل اللہ، ان الفضل، اور واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کی جود و سخا، اس کی عطا، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ اس کے ہاتھ دیتے دیتے تھکتے ہیں۔ لینے والے کا حوصلہ جتنا بلند ہوگا، اس کا ظرف جتنا وسیع ہوگا، اس کا دامن جتنا کشادہ ہوگا، اتنا اللہ سے سمیٹے گا۔ بارش برستی ہے، جتنا بڑا برتن رکھ دیں گے اتنا پانی جمع کر لیں گے آپ، یقین کریں۔ اور اگر آپ چھوٹا سا ایک گلاس رکھ دیں تو وہ گلاس کے ادھر کناروں کے نوروں سے گرے گا۔ آپ دیکھیں بڑا برتن رکھیں گے تو پانی بارش کا اندر آئے گا، چھوٹے چھوٹے 10 گلاس رکھ دیں خالی رہیں گے، کیوں؟ وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جائے گا، ادھر آئیں گے تو دیوار کو لگے گا ادھر۔ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں دین کے نام پہ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ خیر آئے، رحمت کی برکھا برسے، تو برتن کو بڑا کیجیے، بجائے اس کے کہ ایک برتن کو 6 حصوں میں چھوٹے چھوٹوں میں ٹکڑوں میں کر دیں اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا جس کا جو دل چاہے وہ کرے۔ انسانیت کو خیر نہیں ملتی، چھوٹی چھوٹی بارش کی بوندیں برستی ہیں ایک بڑے بادل کے اندر سے، کتنی ہواؤں کی کوشش ہے اس میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو رحمت ملتی ہے۔ تو بہرحال سورت حدیث انتہائی خوبصورت سورت ہے، مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ اب اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ کیسے اللہ قرآن کو موتیوں کی طرح پھرو دیتا ہے، پھر کتابوں سے نہیں پڑھنا پڑتا، اللہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح سے اس کی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کو ایک کمزور بندہ تو کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ خلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ یہاں پہ سبق بھی پورا ہوا، سورت بھی پوری ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔